بسم الله الرحمن الرحيم. يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آمنت بالله صدق الله. یاسین قسم ہے اس قرآن کی، قسم ہے قرآن کی جو سراپا حکمت ہے، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن نازل کیا اس ذات نے جو بڑی غالب بہت رحم کرنے والی ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور یہ لوگ غافل ہیں. ان میں سے اکثر کے اوپر بات پکی ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. بے شک ہم نے ان کے گردنوں کے اندر توپ ڈال دیا ہے، تو وہ توپ ان کی ٹھوڑیوں تک ہے اور اس سے ان کے سر الل رہے ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے دیوار کر دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں باتیں ان پر برابر ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اور بے شک آپ ڈرائیں گے ایسے شخص کو جو اس نصیحت کی پیروی کرتا ہو اور جو رحمان سے دل دیکھے ڈرتا ہو تو آپ اس کو بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور عزت والی ثواب کی. اور بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے اعمال آگے بھیجے اور اس کے جو نقش قدم ہیں وہ ہم سب لکھتے رہتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے ایک کھلی کتاب میں. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو سورہ یاسین کی ابتدائی 12 آیات ہیں اور جو ابھی ہم نے تلاوت کی اور تلاوت کی سعادت حاصل کی. کل سورۃ الفرقان کا آخری رکوع جس کا بیان کئی دنوں سے چل رہا تھا وہ مکمل ہو گیا تھا. تو ایک صورت یہ بھی تھی کہ آپ حضرات کو ذکر اللہ کا تلاوت کا موقع دیا جاتا اور جدھر سے قرآن کا سلسلہ آخری دو دنوں میں موقوف ہو جاتا. لیکن ایک تو مجھے خود اپنی سعادت محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ معتقد حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ وقت آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں, کیونکہ مجھے اعتکاف کی سعادت نصیب نہیں ہے. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اعتکاف کی دولت سے نوازا ہے, میں اس سے محروم ہوں. تو اگر میں آپ حضرات کی خدمت میں آ کر بیٹھوں گا تو امید ہے کہ آپ حضرات کے فیوز و برکات میں میرا بھی کچھ حصہ لگ جائے گا. اور دوسری وجہ وہ ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ اگر آدمی قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے تو جس وقت میں وہ قرآن مجید کو سیکھ رہا ہو یا قرآن مجید کو سکھا رہا ہو تو وہ اس امت کے بہترین لوگوں میں شامل ہوتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں. اور تیسری بات, بعض احباب کی خواہش بھی تھی کہ بیان ہو جائے مزید دو دن بھی, اور بعض حضرات کا ایک سال سے یہ تقاضا تھا کہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کا آپ بیان کر دیں. ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تفسیر بحمد اللہ بیان ہو چکی ہے غالباً پرانی مسجد میں, اور جب یہ مسجد بنی بھی نہیں تھی تو اس میں سورہ یاسین کا پورا بیان تفسیر سے ہوا تھا. تو بہرحال ان کی خواہش کے پیش نظر, اپنی سعادت کے پیش نظر یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اور سورہ یاسین کی ان آیات کی مختصر تشریح بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اپنی رضا کے مطابق ٹھیک ٹھیک طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو سورہ یاسین ہے یہ قرآن مجید کی اہم سورتوں میں سے ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ یوں تو سارا قرآن قرآن ہے, جیسے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں. اور لا نفرق بین احد بالرسل, ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. سبھی رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے, لیکن رسولوں کے اندر بھی درجات ہیں. کہ ان کا رسول فضلنا بعضهم على بعض, ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت حاصل کی. اسی طرح قرآن مجید کی جتنی سورتیں ہیں اور قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں سب کی سب اجر و ثواب کے اندر برابر ہیں, سب کے اوپر برابر برابر ایمان لانا ضروری ہے. اور ان میں سے کسی آیت کے انکار کا نتیجہ انتہائی سخت خطرناک ہے, آدمی ایمان سے خارج بھی ہو سکتا ہے, آزر اللہ من ذالک. لیکن پھر ان صورتوں میں بھی کچھ تفاضل ہے. سورہ اخلاص کے جو برکات ہیں اور اس کے جو فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں, وہ سورہ تبت یدا ابی لہب کے بارے میں وہ فضائل وارد نہیں ہوئے. اسی طریقے سے سورہ یاسین ان اہم صورتوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں اور خصوصیت بیان فرمائی ہے. چنانچہ ایک حدیث تو ترمذی اور دارمی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا جو دل ہے وہ یاسین ہے. ہر چیز کا دل ہوتا ہے, مرکز ہوتا ہے, سینٹر ہوتا ہے, اور قرآن مجید کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بات فرمائی کہ اسلام کے جو تین بنیادی عقائد ہیں توحید, رسالت اور آخرت, اور صرف اسلام ہی کی نہیں بلکہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ان کی تمام تعلیمات انہی تین کے گرد گھومتی ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. اور سورہ یاسین کے اندر انہی تین عقائد کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے, توحید کو, رسالت کو اور آخرت کو. پھر اس میں بھی آخرت جو ہے وہ بالآخرت ہم یوقنون, تو یہ آخرت پر جتنا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اعمال کے اندر نکھار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کی عملی زندگی بہترین سے بہترین ہوتی چلی جاتی ہے. تو سورہ یاسین کے اندر توحید بھی ہے, رسالت بھی ہے, مگر آخرت کے مضامین اس کے اندر زیادہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہونے والا ہو تو اس وقت سورہ یاسین پڑھو, اس لیے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قلب القرآن ہے اور اس میں جو بنیادی عقائد ہیں ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. اور نہ معلوم اس سورت کے اندر کیا کیا خواص اور کیا کیا فضائل. آپ جانتے ہیں کہ سارے پھل نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, ایک سے ایک بڑھ کر پھل ہے, مگر ہر پھل کی خاصیت دوسرے سے کچھ مختلف ہوتی ہے. کیلے کی کچھ اور خاصیت ہے, امرود کی خاصیت کچھ اور ہے, انار کی خاصیت کچھ اور ہے. تو یہ جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں ان کے خواص ہم اپنی عقل سے تو معلوم کر نہیں سکتے. ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہوا بھی امی ہمیں بتلائیں تو ان پر اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ان صورتوں کے خواص ذکر فرمائے ان میں سورہ یاسین, سورہ اخلاص وغیرہ سر فہرست. تو ایک بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے. گویا جب ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو گویا دل پڑھ رہے ہیں اس کا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ من قرأ یاسین كتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات, کہ اگر کوئی آدمی سورہ یاسین پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سورہ یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے 10 قرآن مجید کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے. 10 قرآن مجید کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج فرماتے ہیں. اور تعلیم کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی قرأ طه و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام, کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کو سورہ طه اور سورہ یاسین پڑھ کر سنائی. فلما سمعت الملائکۃ القرآن, تو جب فرشتوں نے یہ دونوں سورتیں سنی تو فرشتے کہنے لگے طوبی لامت ینزل هذا علیہا, کہ وہ امت کتنی خوش نصیب ہوگی کہ جس پر یہ سورت نازل ہوں گی. وَقُوبَ لِأَجْوَافِ تَحْمِلُ هَذَا، اور وسیلے کتنے مبارک ہوں گے جن سینوں کے اندر یہ قرآن اور یہ سورتیں محفوظ ہوں گی. وَقُوبَ لِأَلْسِنَتِ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، اور وہ زبانیں کتنی مبارک ہوں گی کہ جو اس قرآن مجید کی اور ان سورتوں کی تلاوت کریں گے. اسی طرح حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد مجھے پہنچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ یاسین فی صدر النهار قضیت حوائجہ رواہ الدارمی مرسلا. جس آدمی نے سورہ یاسین دن کے شروع میں پڑھ لی، صبح صبح جس نے سورہ یاسین پڑھ لی، تو دن بھر کی جو اس کی حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. جو بھی حاجتیں اس کے لیے مناسب ہوں گی وہ ساری حاجتیں اللہ سبحانہ و تعالی اس سورہ یاسین کی برکت سے پوری فرما دیں گے. اسی طرح یہ بھی حدیث ہے عن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ نے فرمایا جس نے سورہ یاسین پڑھا، جس نے سورہ یاسین پڑھی ابتغاء وجه اللہ تعالی محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنب، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. فقرؤها عند موتاکم، تو تم اپنے مردوں کے بعد اس کو پڑھا کرو. اور مردوں سے بالقوا بھی مراد ہو سکتے ہیں بالفعل بھی، جس آدمی کا انتقال ہونے والا ہے اس کے پاس بھی سورہ یاسین پڑھنا بہتر ہے، اور جس آدمی کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کے لیے بھی سورہ یاسین پڑھنا یہ بہتر ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث شریف سنی کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اللہ تعالی بے حساب نوازے، ایسے کریم ہے، ایسے رحمان و رحیم ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ سارے میرے بندے جو ہے نا جنت میں پہنچ جائیں اور بس ایک یاد میں ان کے گناہ معاف ہو جائیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے. اب آدمی 10 قرآن پڑھے مشکل ہے، لیکن اگر آدمی سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 10 قرآن کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اب اگر آپ عمرے پر جانا چاہیں تو لمبا چوڑا ہے، پورا پروسیجر ہے، ویزا منظور کراؤ اور جناب ٹکٹ خریدو، اور اب تو لاکھ بھی نہیں لاکھوں روپے خرچ کرو، اور جناب ہوٹل کا انتظام کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور یہ جاؤ اور وہ جاؤ، لے آؤ تو 15-20 دن. اور اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہے اللہ کے ذکر میں، قرآن مجید کے پڑھنے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں مصروف رہے، چاہے اسی جگہ میں بیٹھے رہیں چاہے وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ میں چلے جائیں، بعضوں کے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ثواب ہے اشتراک تک بیٹھنے کا، وہ اس وقت ہے جبکہ آدمی اسی جگہ پر بیٹھا رہے ایک انچ بھی نہ ہلے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک انچ کیا، اگر آپ کئی میٹر بھی ہل جائے اور قرآن مجید اٹھانے کے لیے چلے جائیں تو قرآن مجید اٹھا کر دوسری جگہ بیٹھ جائیں اور تلاوت شروع کر دیں، اور وہ وقت جتنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیں، تو بھی اس ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. بلکہ حضرت حاضر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کسی آدمی کو طبیب نے یہ کہہ رکھا ہو کہ تم فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کیا کرو، اور وہ آدمی فجر کی نماز کے بعد اپنی صحت کی حفاظت کے ساتھ چہل قدمی کرے مگر وقت بعد سے محفوظ رہے، اللہ کا ذکر اس کی زبان پر اور اس کے دل میں جاری رہے، امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب مل جائے. اب یہ اشراق کے بعد اپنا بیٹھے رہنا، دین کے بات میں مصروف رہنا، سرکار میں مصروف رہنا، توجہ اللہ کرتے رہنا، دعا میں تلاوت میں مصروف رہنا، حضور کوئی بات منہ سے نہ نکالنا، اس کے نتیجے میں آدمی کو پورے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. اب عمرے میں کتنا خرچ ہوتا ہے؟ اشراق کی نماز پڑھ کے اٹھتے تو اللہ تعالیٰ وہی عمرے کا ثواب ادا فرما دیتے. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنا کتنا بڑا ثواب ادا فرما ہے. البتہ علماء نے سات سال کے بعد بھی لکھی ہے کہ ایک ہے اس چیز کا ملنا، ایک ہے اس کے ثواب کا ملنا. ثواب تو مل جاتا ہے لیکن اس چیز کے اپنے کچھ خواص، انوار اور برکات ہوتے ہیں تو وہ مصیبت حاصل ہوتی، انوار و برکات مصیبت حاصل ہوتے ہیں جب کہ آدمی اصل کام بھی کرے. اب عمرے کا ثواب تو ہمیں مل جائے گا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدمی جو ہے کبھی بھی عمرہ کرنے نہ جائے، بلکہ اللہ نے توفیق دے رکھی ہو پھر بھی نہیں جاتا اور کہتا ہے کہ میں تو روزانہ عمرہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، تو روزانہ عمرہ تو کرتا ہے اور تجھے ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اللہ کے بندے اگر اللہ نے تجھے توفیق دی ہے تو 5-10 سال میں دو مرتبہ تو عمرے کے لیے چلا جائے. یہ تو ضروری نہیں کہ آدمی ہر سال جو ہے نا وہ اپنا معمولی بنا لے اور پھر اس پر فخر بھی کرے. لیکن بہرحال انسان جو ہے وہ عمرے کو بالکل ہی چھوڑ دے اس نیت سے کہ روزانہ ہی عمرہ ہو رہا ہے، تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی سورہ یاسین پڑھے بلا شبہ اس کو 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی قرآن مزید پڑھنا ہی چھوڑ دے. اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو کیپسول دیا اور یہ کہا کہ بھائی اس کیپسول کے اندر وہ تمام وٹامن ہیں جو دو روٹیوں سے حاصل ہوتے ہیں اور دو روٹیوں میں جتنی طاقت ہوتی ہے وہی طاقت اس کیپسول میں ہے، آپ نے کبھی تو بڑا اچھا ہو گیا اور روٹی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہی کیپسول صبح کو کھا لیا، یہی کیپسول شام کو کھا لیا، تو ٹھیک کھاتے رہو طاقت تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو کھانے کی اپنے اثرات ہیں وہ تو پورے حاصل نہیں ہوں گے، روٹی تو آپ کو کھانی ہی پڑے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نوازنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر بڑا بڑا اجر و ثواب عطا فرمایا ہے. اسی میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کو 10 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی روایت نقل کی ہے مسند الباری رضی اللہ عنہ سے کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی. رواہ الدیلمی وابن حبان فی تفسیر المظہری. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو اپنی حاجت کے آگے کر دے، حاجت پیچھے رکھ کے سورہ یاسین کو آگے کر دے، اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. آج آپ کو کوئی کام کرنا تھا، آپ نے کہا اس کام کو پہلے سے بعد میں جاؤں گا، ذرا سورہ یاسین پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو، تو آپ نے سورہ یاسین کو آگے کر دیا، اپنی حاجت کو پیچھے کر دیا. تو نبی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی. اور آگے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ امام یحییٰ ابن کثیر نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک خوشی میں رہے گا. اور فرمایا کہ مجھے یہ بات ایک ایسے شخص نے بتائی ہے جس نے اس کا تجربہ کیا. تو یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ مجربات میں سے ہے، بزرگوں کے مجربات میں سے ہے. بہرحال یہ مختلف فضائل ہیں، پھر فضائل میں سے بعض فضائل وہ ہوتے ہیں جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتے ہیں، بعض فضائل وہ ہوتے ہیں جو احادیث ضعیفہ سے ثابت ہوتے ہیں، بعض فضائل وہ ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیان کیے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیے، ظاہر وہ بھی سر آنکھوں پر. مگر اس کا درجہ اور اس کے درجے میں فرق ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ فضیلت کا درجہ بڑا ہوا ہے اور صحابی رضی اللہ عنہ نے فضیلت بیان کی تو بھی اعلیٰ الوقت والعین ہے, لیکن دین کو سمجھنے والے وہی ہیں, معیار حق ہیں, لیکن اس کے باوجود صحابی کی بات نبی کی بات تو نہیں ہوتی. بعض فضائل بعض خواص وہ ہوتے ہیں جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیان فرمائے. کسی بزرگ نے بیان کیے کہ بھائی میرا تجربہ ہے, یہ بھی طرح کو بزرگ بھی ہمارے طرح کو, لیکن بہرحال بار فرق تو ہوتا ہے. بزرگ کی بات ویسی تو نہیں ہو سکتی جیسے صحابی کی ہوتی ہے, اور صحابی کی بات ویسی نہیں ہو سکتی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اسی لیے ان سب چیزوں کو ذرا احتیاط سے لینا چاہیے, اور سب چیزوں کو ایک درجے میں نہیں رکھنا چاہیے, سب پر ہی عمل کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن زیادہ کوشش کرنی چاہیے احادیث صحیحہ کی, پھر احادیث ضعیفہ کی, پھر اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی, پھر بزرگوں کی باتوں کی ترتیب کے ساتھ چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کے طور پہ پتا کر یہ سورہ یاسین کے فضائل ہم نے بیان کر دی ہے, کچھ مشکات سے میں نے نقل کیے, کچھ خود حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تفسیر معرفت القرآن میں, وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی. اب دے لیجیے کہ جب یہ سورت شروع ہوئی تو اس کے شروع میں حروف مقطعات میں سے دو حرف ذکر کیے گئے, یا یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں, یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے قطع قطع کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے. پھر کئی صورتوں کے اندر یہ حروف مقطعات آئے ہیں, بعضوں کے اندر صرف ایک ہی حرف ہے, جیسے صاد نون صرف ایک حرف مقطع ہے, بعضوں میں دو حرف ہیں جیسے کہ یا تیر, بعضوں میں تین حرف ہیں جیسے الف لام میم, بعضوں میں چار حرف ہیں الف لام میم را تلک آیات الکتاب, اور بعضوں میں پانچ حرف ہیں ہا میم عین سین قاف. تو یہ حروف مقطعات جو ہیں مختلف صورتوں میں آئے ہیں, کہیں ایک حرف آیا ہے, کہیں دو حرف آئے ہیں, اور کہیں تین آئے ہیں, کہیں چار آئے ہیں, کہیں پانچ آئے ہیں, اور اس کے بارے میں علماء نے طرح طرح کی نکات ذکر فرمائے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ علماء کے پاس طرح ہو گئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ہے کہ کسی حروف مقطعات میں سے کسی کے بارے میں کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. اسی لیے ہمارے جتنے اکابر ہیں وہ اس کا نہ ترجمہ کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تفصیل بیان کرتے ہیں, بلکہ ایک جملہ لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمراد, اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی کیا مراد ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی کہ ہر لفظ یا ہر حرف کا 100% سمجھنا نہ ضروری ہے نہ ممکن. نون الف لام میم الف لام میم را وغیرہ یہ حروف مقطعات ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا ترجمہ کسی کو بھی یقینی طور سے معلوم نہیں ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اس کے معنی بیان فرمائے, لیکن پڑھنے میں کوئی ثواب میں کمی نہیں ہے. بلکہ مشہور روایت ہے کہ الف لام میم جو ہے اس میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور یہ فرمایا کہ الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, اور میم تیسرا حرف ہے, لیکن ترجمہ پھر بھی آپ میں لکھے نہیں کر سکتے. اور بات قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہیں جو اس کا ترجمہ تو ہمیں معلوم ہے, مگر جو اس کا معنی مرادی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. ہمیں اس کا ترجمہ تو معلوم ہے, مگر معنی مرادی معلوم نہیں. جیسے الرحمن علی العرش استوى, رحمان جو ہے عرش پر جا کر بیٹھ گئے, لیکن رحمان سے کیا مراد ہے؟ اور رحمان عرش بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب یہ ترجمہ تو ہم کر سکتے ہیں, مگر اس کا جو حقیقی متشابہات کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے, اور اس کا جو معنی ہے اس کی کھوج گریز نہیں کرنی چاہیے. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مقولہ ہے, الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فرمایا کہ استواء معلوم ہے عربی زبان میں, اس کا مطلب ہمیں آتا ہے, والکیف مجهول, لیکن وہ استواء کس طرح ہوتا ہے ہمیں معلوم نہیں. والایمان به واجب, اور قرآن مجید کی ایک آیت میں جو استواء کا لفظ آیا ہے اس پر ایمان رکھنا واجب ہے. والسؤال عنه بدعة, اور اس استواء کی تحقیق میں پڑ جانا یہ بدعت. تو یہ یا سین یہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ, اللہ تعالی ان کی مراد کو بہتر جاننے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی حدیث شریف مروی نہیں ہے, البتہ بعض اخوان باب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعض حضرات کا خیال یہ ہے, صرف صرف خیال ہے, بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یاسین جو ہے یہ نام نامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضا و ابی و امی کا, لیکن ایک خیال ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں, وہ جو یاسین نام ہے وہ یہ الف سین یہ نون کے ساتھ ہے, اور یہ جو ہے اس سب اللہ ہی کو معلوم. بعض لوگوں نے کہا کہ یاسین جو ہے یہ حبشہ کی زبان سے شہر لیا گیا ہو, اور یاسین کا مطلب ہے اے انسان, یا ایہا الانسان, اے انسان, تو گویا انسان کو خطاب کیا گیا یاسین کے لفظ. لیکن یہ دونوں محض احتمال کے درجے میں ہے, اسی لیے اللہ ہی پر شوق دینا چاہیے. البتہ جب ہم نے یاسین پڑھ لیا لفظ, تو ہمیں ان حرفوں کا پورا پورا ثواب الحمدللہ مل گیا. یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے حکمت والے قرآن, قسم ہے حکمت والے قرآن کی. یہ جو حکیم ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے, اور دونوں ترجمے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. حکیم حکمت سے بھی ہو سکتا ہے, تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ قرآن حکمت ہے, سراپا حکمت ہے. اور حکیم جو ہے وہ عربی زبان میں محکم کے معنی میں بھی آتا ہے. حکیم جو ہے وہ محکم کے معنی میں بھی آتا ہے. آپ کہتے ہیں بڑی مستحکم عبارت ہے, محکم عبارت عمارت ہے, تو یہ محکم کا مطلب ہوتا ہے پکی مضبوط. اس لیے والقرآن الحکیم کے دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترجمہ کیا, اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا کیا. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یہ کیا, قسم ہے اس سچے قرآن کو, محکم کا ترجمہ کیا. اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا, قسم ہے قرآن باحکمت کی, قسم ہے قرآن باحکمت کی. اور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اس کا ترجمہ کیا, قسم ہے قرآن کی جو سراپا حکمت. تو بہرحال حکیم کے معنی سراپا حکمت کے بھی ہو سکتے ہیں, اور حکیم کے معنی محکم کے بھی ہو سکتے ہیں. یہاں میں ایک بات تھوڑی سی عرض کر دوں, کیونکہ آپ حضرات پڑھے لکھے حضرات ہیں ماشاء اللہ, تشریف فرما ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے جو ہمارے بیانات ہوئے ہیں عباد الرحمن کے اندر, اس میں ہم نے کے بارے میں یہ بات کہی کہ اس جملے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور اس جملے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ بس قرآن الحکیم کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن حکمت والا ہے، اور یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن محکم ہے. اب بعض ہمارے ساتھی دوست جو ہے نا وہی سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو لاؤ ایک ترجمہ میں خود اپنی طرف سے بھی گھڑ لوں، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو مفسرین فرماتے ہیں کہ صحیح ترجمہ بھی ممکن ہے یہ ترجمہ بھی ممکن ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا کسی کونے میں بیٹھ کے سوچتے ہیں، ایسا ہر چیز نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی سوچ سے اس کے یہ دو ترجمے نقل کر دیے کہ یہ حکمت والا قرآن ہے یا محکم قرآن ہے. بلکہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن کا تو اس میں چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. نمبر ایک کہ جب قرآن نازل ہوا اس سے پہلے کے دور میں یہ لفظ کس کس طرح استعمال ہوتا تھا، امرؤ القیس نے کس طرح اس کو استعمال کیا، نابغہ زبیانی نے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا. ہمارے کتاب پڑھائی جاتی ہے سبع معلمات، شاید آپ نے نام بھی سنا ہو ورنہ طالب علم جانتے ہیں. اس میں دور جاہلیت کے جو کافر شعرا تھے، جو پینے پلانے والے شعرا تھے، کافر اور مشرک بلکہ بعض بڑے ہی خراب تھے، تو ان کے قصیدے جمع کیے ہوئے اور وہ ہمارے مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں. اور جس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے یہ لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے اس کا جو یہ ترجمہ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولویوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے، یہ مولویوں کا بنانا نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید کا جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے. اور یہ عربی زبان میں جب قرآن مجید نازل ہوا اس سے پیچھے پہلے دور جاہلیت کے اندر جو نامور شعرا ہیں جن کے سامنے ہمارے اہل عرب نے زبان کے معاملے میں گردن جھکائی ہے، انہوں نے اس لفظ کو اس طریقے سے استعمال کیا یا یہ معنی بن سکتا ہے یا یہ معنی بن سکتا ہے. تو جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو ایک تو دور جاہلیت کے تمام بڑے بڑے شعرا اور تمام بڑے بڑے ادیبوں کو یہ باتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ جو آیتیں ہیں وہاں کہاں کہاں آیا ہے، اور وہاں یہ لفظ جو ہے اس کا کیا کیا ترجمہ ہوا ہے، اس کس محاورے میں یہ استعمال ہوا ہے. اب قرآن مجید کی 6000 آیتوں کو آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ احادیث شریفہ کے اندر یہ لفظ کہاں کہاں آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ابھی مومی نے اس لفظ کو کس کس طریقے سے استعمال کیا، تین ہو گئے. پھر اس کے بعد چوتھے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جن پر یہ قرآن نازل ہوا انہوں نے اس حکیم کا کیا ترجمہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کیا فرمایا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ قرآن کے اول مخاطب ہیں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس لفظ کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے یا ان دو کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. اب اگر تمام دور جاہلیت کے شعراء ادیب اور قرآن مجید کی تمام آیات اور تمام احادیث شریفہ جو 10000 سے بھی زیادہ ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال، ان سب کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچ جائیں کہ حکیم کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، تو اس دو کی حد تک تو ٹھیک ہوگا. حکیم کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن سراپا حکمت ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن محکم ہے کہ ہلائی نہیں ہلتا کی جگہ، قرآن سراپا حکمت ہے قرآن محکم ہے. لیکن کوئی آدمی کہے کہ بھائی اگر آپ لوگ یہ دو ترجمے کرتے ہیں تو میں یہ بھی ترجمہ کروں گا کہ قرآن مجید نے حکمت کی کتاب ہے یا ڈاکٹری کی کتاب ہے. ارے یہ حکیم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ڈاکٹری کے معنی میں تو کبھی استعمال ہی نہیں ہوا. اب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں حکیم صاحب کے پاس چلے جاؤ، آپ لوگ کہتے ہیں ہم سبھی کہتے ہیں کوئی فلاں حکیم صاحب ہے نا، یہ اس کا عربی زبان سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ جو حکیم صاحب امیرہ گاؤں زبان اور جواری جانے نور صاحب کو دیتے ہیں اور آپ ان کو حکیم کہتے ہیں, تو وہ حکیم جو ہے وہ طبیب کے معنی میں ہے. عربی زبان میں اس کو حکیم نہیں کہیں گے, عربی زبان میں اس کو کیا کہیں گے؟ طبیب کہیں گے. اب یہ باتیں ہیں کہ جو یہ اسی کو سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ جب عرب کی تمام قبائل کی جو لغات ہیں وہ قرآن مجید کی تمام آیات, تمام احادیث شریفہ اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے تمام اخبار سامنے ہوں, اس کے بعد آدمی بات کر سکتا ہے. ورنہ اول نظر میں ہو سکتا ہے ہمارے بات ساتھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ جب یہ معنی ہو سکتا ہے یہ معنی ہو سکتا ہے تو لا چلو میں سوچ لوں شاید ایک اور معنی بھی ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے, کوئی ہو تو سکتا ہے, لیکن ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں, اصل تو بات یہ ہے. گھر بیٹھ کے بنا لیے گئے, گھر بیٹھ کے نہیں بنائے گئے بلکہ ان تمام چیزوں کے نتیجے میں ان دو معنوں کو متعین کیا گیا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تمام صحابہ تابعین تبع تابعین ان دو معنوں پر متفق ہو جائیں گے, یا یہ معنی ہو سکتا ہے یا یہ معنی ہو سکتا ہے, اب اس کے بعد اگر آپ تیسرا معنی لینے کی کوشش کریں گے تو یہ اجماع کی مخالفت لازم آ جائے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اجماع مرکب کی مخالفت ہے. اگر عربی کی بحث آگے بات کیجیے گا آپ تو ایک اجماع مرکب ہوتا ہے, اس اجماع مرکب کی مخالفت بھی جائز ہے. بہرحال بات ذرا تو دور نکل گئی, لیکن آسان بات یہ ہے کہ یاسین وہ قرآن الحکیم, یاسین قرآن قسم ہے اس قرآن کی جو سراپا حکمت ہے, یا قسم ہے اس قرآن کی جو محکم قرآن ہے, محکم ہے یعنی ہلائے نہیں ہلتا اپنی جگہ سے, اس کے الفاظ محفوظ, اس کی عبارت محفوظ, اس کے نقطے محفوظ, اس کے زبر زیر پیش, اس کے معنی محفوظ, اور اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ محفوظ. تو یہ قرآن جو ہے یہ حکمت والا بھی ہے, قرآن جو ہے محکم بھی ہے, یعنی پوری طریقے سے یہ محفوظ ہے, پکا اور سچا ہے, ہلال نہیں کرتا. بات ختم ہو گئی. اب ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ بڑی حکمت کی بات ہے. حکمت کیا ہے؟ جیسے ہم جب حکمت سے وہ دل پر آپ سے کہہ دو کہ وہ امیرا ہوں کا زبان ہو رہا نہیں ہے, اس لیے حکمت عربی کی بات ہو رہی ہے. حکمت کہتے ہیں دانائی کی بات, حکمت کا اصل اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں دانائی کی بات, لیکن حقیقت میں جو حکمت کی بات ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ایک جگہ میں فرمایا گیا کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس آدمی کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دی, جس کو حکمت مل گئی, جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بڑی بھلائی مل گئی. یہ جو حکمت ہے بڑی بھلائی, اسی طرح آپ نے آج سنی ہوگی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. اس لیے دائی اور مبلغ لوگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ حکمت یعنی دانائی سے کام کرے. حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ نقل کے بھی مطابق ہو, عقل کے بھی مطابق ہو, اور انسانی فطرت کے بھی ہوتا. آپ نے جو بات کہی وہ قرآن کے بھی مطابق, حدیث کے بھی مطابق, اجماع کے بھی مطابق, قیاس کے بھی مطابق, یہ ہے نقل کے مطابق ہو. پھر انسان کی جو عام انسانوں کی عقل ہے اس کے بھی مطابق ہو. پھر جو انسان کی فطری بات ہے اس کے بھی مطابق ہو. جب اس طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ وہ نقل کے بھی مطابق ہوتی ہے, عقل کے بھی مطابق ہوتی ہے, اور انسانی طبیعت اور فطرت کے بھی مطابق ہوتی ہے, تو خاطر فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. اسی لیے کیسے قبول نہ کرے؟ وہ نقل کے بھی مطابق ہے, عقل کے بھی مطابق ہے, اور وہ طبیعت کے یعنی دل کے مطابق ہے, تو وہ سیدھی جا کے دل پر اثر کرتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یقت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی. اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. تو یہ قرآن جو ہے یہ سراپا حکمت ہے، کیونکہ اس میں جو بات کہی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس کی رضا کے مطابق ہے، ساتھ ساتھ عقل کے بھی مطابق ہوتی ہے، اور اگر انسان کی فطرت خراب نہ ہو تو اس بات کا اس کی فطرت کے اوپر بھی گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، چنانچہ آدمی قبول کرتا چلا جاتا ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرق اور کافر ایک دوسرے کو منع کرتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، دیکھو قرآن نہ سننا، دیکھو قرآن نہ سننا، کرتے تھے کہ قرآن میں سے. ابو بکر صدیق سے کہا رضی اللہ عنہ کہ آپ گھر کے باہر کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بچے ہماری عورتیں اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں آپ کا قرآن سننے کے لیے، آپ ادھر جا کے پڑھا کرتے، قرآن سے ڈرتے تھے، قرآن سے گھبراتے تھے. ٹھیک ہے، قرآن جو ہے حکمت کی بات ہے، عقل کے مطابق ہے، فطرت انسانی کے مطابق ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر اور انسان حق کو قبول کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی اور یہ فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے اس قرآن کی جو سراپا حکمت ہے. قسم کھا کے کیا فرمایا، انک لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے، انا بھی تحقیق کے لیے، لام بھی تحقیق کے لیے، بے شک یقین آپ پیغمبروں میں سے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. قسم کھا کے یہ فرمایا کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر. اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قسم ہے اس قرآن کی جو سراپا حکمت ہے، آپ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس طرح ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ ہمارے لیے تو ایمان لانا بات کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے پہلے تھا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو پیدا کیا، بچپنا اور پھر لڑکپن اور پھر جوانی اور پھر بیٹھت سے پہلے کے جتنے مراحل، ان میں اللہ تعالی نے مسلسل وہ چیزیں آپ کو دکھائیں بتائیں جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عام انسانوں سے مختلف قسم کا انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو مجھے بیٹھت سے پہلے سلام کیا کرتا ہے، اس بات کے اندر روایت موجود ہے. آپ اور علماء نے اس میں لکھا کہ جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے، یعنی اپنے گھر سے حرم جاتے تھے، ابھی تک وہی شروع نہیں ہوئی، ابھی تک آپ کی نبوت کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن پتھر آپ کو سلام کرتا تھا. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ تشریف لے گئے، بیٹھے تو درخت کی شاخوں کا سایہ کسی اور طرف تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے پایا بادل، آپ بیٹھے ایک جگہ میں اوپر سے بادل آ گیا، اس نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا. یہ طرح طرح کی چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس لیے جس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری، اس لیے قسم کھا کے فرمائیں گے کہ آپ کا مان. اور دیکھیے آدمی دوسروں کو حق بات اسی وقت کہہ سکتا ہے جب اس کو 100% یقین ہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ 100% صحیح ہے. اگر آپ خود ہی بلبل ہیں، آپ سوچتے تو کہیں گے جو بات ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے، پھر آپ اگر زوردار تقریر بھی کر دیں گے مخاطب پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. مشکل کیا ہے کہ خود آپ کو یقین نہیں تو مخاطب میں آپ یقین کیسے پیدا کر دیں گے، لیکن جس بات کا آدمی کو خود یقین ہوتا ہے کہ 100% 101% سچی ہے، جب وہ بات کرتا ہے مخالف بھی سمجھتا ہے کہ ایک جو اس کی ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ کے نبی کے پر حق ہونے میں کوئی ادنا شبہ نہیں ہے. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا قرآن ہے, بے شک یقینا آپ پیغمبر ہو. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور آپ سیدھے راستے پر ہیں, سیدھے راستے پر. آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں تو میں نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کوئی غلط تو نہیں ہے. یہ ہر نیک آدمی تو ہو سکتا ہے, ایک آدمی نیک ہے, آپ سب نیک ہیں ماشاء اللہ, لیکن خود آپ کو بھی کبھی کبھار خیال ہوتا ہوگا وہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. اب جب آپ کو 100% اطمینان ہو جائے کہ یہ راستہ بالکل ٹھیک ہے, جنت کی طرف جا رہا ہے, کوئی اس میں ایک پیچ نہیں ہے, اب آپ کا شرح صدر ہو جائے, آپ کے لیے ٹھیک پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ تو 100% جنت کا راستہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بات کروائی کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور بالکل سیدھے راستے پر. فرمایا تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن نازل کیا ہے اس ذات نے جو غالب ہے بڑا مہربان. تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن نازل کیا ہے اس ذات نے جو عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے. عزیز کا مطلب غالب, رحیم کا مطلب بڑی مہربان. اور یہ قرآن مجید کا ہی ہے, جلال اور جمال ساتھ ساتھ کرتا ہے, غالب ہے, جلال آگے بڑا ہی مہربان جمال. کتنا بیلنس ہے قرآن مجید, آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ کیسا کلام ہے. اسی لیے تو کافر کہتے تھے قرآن نہ سنتا. تنزیل العزیز الرحیم, نازل کیا ہوا ہے یہ اس ذات کا جو غالب ہے بڑی مہربان. تنزیل العزیز, ختم ہو گیا یہ تین آیا ہے, چار جو پانچ آیا ہے بڑی قدر جو آپ سے سن لیجیے. یعنی فرق قسم ہے حکمت والے قرآن, قسم ہے محکم قرآن. ان نقل من المرسلین, بے شک آپ پیغمبروں میں سے. علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے اس ذات کا جو غالب ہے بڑا مہربان. اللہ تعالیٰ اس سورت کے انبار و برکات سے ہم کو منور کرنا. واخر دعوانا
www.deeninam.com. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ حاضر کے زندگی جنہیں زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. تو توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو سمانا اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. نئے صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب متصلح, مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب متصلح اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف تکھر صاحب متصلح کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور یعنی آن لائن تعلقات اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.